بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد یہ تفسیر المواعظ جو ہم لگانا جس سے واعظ پڑھتے ہیں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں سے یہ واعظ عالموں کی ضرورت عالموں کی ضرورت کل سے ہم نے شروع کیا تھا پڑھنا اسی سے آگے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اس خدا کی بندی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فقیری پسند تھی تو اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے اس کو اختیار کر کے دکھلا دیا اور لیجئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں یہ ممکن نہ تھا کہ ایسے قاعدے مقرر ہوتے کیا یہ ممکن نہ تھا کہ ایسے قاعدے مقرر ہوتے کہ سب روپیہ انہی کو ملتا مگر ایسا نہ ہوا نہ ہی انہوں نے کیا تو دلچسپی اس کو کہتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں کیا انہوں نے اپنے لڑکوں کے لیے بھی اس تعلیم کو پسند کیا ہے اب تو یہ حالت ہے کہ ریاست رامپور میں ایک صاحب نے اپنے دوست کو جن کا لڑکا قرآن شریف پڑھتا تھا انگریزی پڑھنے کی رائے دی انہوں نے کہا ذرا قرآن شریف ختم ہو جائے تو انگریزی میں لگایا جائے انہوں نے پوچھا کتنا قرآن شریف ہوا ہے اور کتنے روز میں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دو سال میں آدھا قرآن شریف ہوا ہے کہا میاں دو تو کھو دیے اور دو برس بھی کیوں خراب کرتے ہو نعوذ باللہ تعالی من ذلک اللہ ایسی عقل کی عقل میں فتور اور خرابی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے صاحب و غضب تو یہ ہے کہ خدا کے ماننے والے آخرت کے ماننے والے اور پھر ایسے خیالات اور یہ واہیات باتیں جو آخرت کو نہ مانے اور یہ زبان سے نکالے تو کچھ عجب نہیں مگر جو شخص آخرت کو مانتا ہو اس کی زبان سے ایسا نکلنا کہ قرآن شریف کا پڑھنا بالکل بیکار ہے نعوذ باللہ تعالی من ذلک وقت کو برباد کرنا ہے سخت تعجب ہے کیا آخرت میں ان باتوں کا عذاب نہ ہوگا صاحبو خدا تعالیٰ نے آدمی کو عقل اس واسطے دی ہے کہ اس سے انجام کو سوچے اور جیسا یہ انجام سوچنے کے قابل ہے کہ ہم آج پڑھ لیں گے تو ڈپٹی کلیکٹر ہو جائیں گے ایسا ہی اس سے آگے کا انجام بھی تو سوچنے کے قابل ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور اگر کہو کہ آگے کوئی انجام ہی نہیں تو پھر تم سے ہمارا کلام ہی نہیں ہمارا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں لیکن جب تم اگلے انجام کو بھی مانتے ہو یعنی آخرت کو تو تم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں کسی سامان اور ذخیرے کی ضرورت نہ ہوگی اور اگر ہوگی تو پھر قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے کو وقت کا برباد کرنا کس منہ سے کہا جاتا ہے افسوس کہ دنیا میں تھوڑی مدت تک رہنا ہے اور وہ بھی محض خیالی اس کے لیے تو یہ کوشش اور آخرت میں جانا یقینی اور ضروری اور وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے سامان کی ضرورت نہ ہو اور اس کے لیے سامان کرنے کو وقت کا خراب کرنا کہا جائے اصل بات یہ ہے کہ آج کل خود آخرت ہی سے اس درجہ غفلت اور لاپرواہی ہو گئی ہے کہ وہ یاد ہی نہیں آتی ایک مرتبہ میں سہارنپور سے کانپور جا رہا تھا میرے ساتھ کچھ پونڈے بھی تھے میں نے تلوا کر محصول دینا چاہا جو لوگ رخصت کرنے اور پہنچانے آئے تھے انہوں نے تو منع کیا ہی مگر خود اسٹیشن والوں نے بھی کہا کہ آپ لے جائیں محصول کی ضرورت نہیں ہم گارڈ سے کہہ دیں گے کوئی روک ٹوک نہ کرے گا میں نے پوچھا کہ یہ گارڈ کہاں تک جائے گا جواب ملا غازی آباد تک میں نے کہا آگے کیا ہوگا جواب ملا کہ آگے وہ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا میں نے کہا آگے کیا ہوگا جواب ملا کہ بس آگے کانپور آئے گا اور سفر ختم ہو جائے گا میں نے کہا کہ نہیں اس سے آگے آخرت ہوگی اور وہاں جانا پڑے گا تو وہاں کی روک ٹوک اور پکڑ دکڑ سے گارڈ صاحب بچا لیں گے اس پر سب چپ ہو گئے اور اسٹیشن ماسٹر پر اس کا بڑا اثر ہوا اور اس نے محصول لے لیا وہ یہ کہ اس عرصے میں باوجود ریل والوں کی رعایت کرنے اور محصول چھوڑنے کے بھی اس رعایت کو جو میں نے قبول نہیں کیا اس کا سبب سوائے شریعت کی تعلیم کے اور کیا تھا کیا آج کل تہذیب کے دعویٰ کرنے والوں میں ایسا کوئی کر سکتا ہے اگر کسی کو اپنے حق کی اطلاع اور خبر بھی نہ ہو تب بھی اس کا حق ادا کر دے لیکن شریعت اس کو ضرور بتلاتی ہے اب شریعت اور اپنی گھڑی ہوئی تہذیب کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے کہ غریب دیندار لوگ جن کو کم عقل سمجھا جاتا ہے وہ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر ہمارے بڑے بڑے لوگ جو عقل مند کہلاتے ہیں ذرا بھی ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ صاحبو، عقل مند وہی ہے جو انجام اور نتیجے پر نظر کرے، بس جس میں دین نہیں وہ کیا عقل مند ہو سکتا ہے۔ آج کل عقل اور دین میں مخالفت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے تمام بزرگ دنیا کی عقل بھی رکھتے تھے اور ان کا دین بھی کامل ہوتا ہے۔ ہرقل ایک عیسائی بادشاہ ہے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مسلمانوں سے قاصد سے دریافت کیا تھا کہ وہ کیسے شخص ہیں۔ اس نے جواب دیا تھا کہ ان کی یہ حالت ہے کہ نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ان کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہیں تو ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ جس میں عقل اور دین دونوں کامل درجے کے موجود ہوں اس کی طاقت اور قوت کا مقابلہ دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ دین کی بات تو یہ، دین کامل اس طرح ہوا کہ وہ خود کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، حساب کتاب کا خوف رکھتے ہیں، اس لیے دھوکہ نہیں دے سکتے اور دھوکہ کھا نہیں سکتے۔ اس میں عقل کا کمال ہے کہ عقل ان کی اس درجہ کی کامل ہے کیونکہ اسے دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آخرت سے بے خبری اور لاپرواہی بے حد ہو گئی ہے، اور اس بے خبری کی نوبت سے یہاں تک پہنچی ہے کہ جو لوگ باخبر ہو کر اس کی کوشش اور فکر کرتے ہیں ان کو بے وقوف اور احمق سمجھا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست جو بی اے تک تعلیم پائے ہوئے ہیں مگر بہت دیندار ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وقت کی تنگی کی وجہ سے بغیر اسباب تلوائے ریل میں سوار ہو گئے۔ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ کر ٹکٹ کلیکٹر کو اس کی خبر کی اور سامان وزن کرا کر ریل کا محصول دینا چاہا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے کہا، بھائی لے جاؤ، محصول کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں، آپ ریل کمپنی کے مالک نہیں۔ اس کو تعجب ہوا اور ان کو اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا۔ انہوں نے وہاں جا کر بھی یہی تقریر کی تو وہ دونوں آپس میں انگریزی میں یوں کہنے لگے تھے کہ اس شخص نے معلوم ہوا ہے شراب پی رکھی ہے، گویا دوسرے کا حق ادا کرنا ایسا عجیب ہو گیا ہے کہ حق ادا کرنے والے پر نشہ پینے کا شبہ ہو گیا۔ لیکن وہاں واقعے میں وہ خدا کی محبت کی شراب میں مدہوش تھے اور اسی کا نشہ ان کو چور کیے ہوئے تھا۔ آخر انہوں نے کہا کہ جناب، میں شراب پیے ہوئے نہیں ہوں، لیکن اسٹیشن والوں نے ہرگز محصول نہ لیا، مجبور ہو کر دوسرے طریقے سے انہوں نے ادا کیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی ریل کا ہمارے ذمے کچھ رہ جائے تو اسی ریل کا اتنی قیمت کا ٹکٹ لے کر پھاڑ دیں اور اس ٹکٹ سے سفر نہ کریں۔ البتہ کافروں میں کچھ تھوڑے سے لوگ جن کا کچھ مذہبی نہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور ایسوں کا اعتبار ہی کیا۔ فرض جب آخرت حق ہے اور اس کے سامان کے لیے عمل کی ضرورت ہے اور اس کے عمل کے لیے علم کی ضرورت، پھر اس کے سیکھنے اور حاصل کرنے کو وقت کی بربادی کہنا، اس کے کیا معنی ہے؟ مگر بہت لوگ پھر بھی اس کو وقت کی بربادی سمجھتے ہیں، اور اگر یہ اعتقاد بھی نہ ہو تو عمل تو اسی کے موافق ہوا، جس سے آخرت کے عقیدے میں ایک طرح کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر آخرت کا عقیدہ پکا ہے اور دین کے علم سے رغبت اور دلچسپی ہے تو عالموں کی بے وقعتی اور بے عزتی کرنے کی کیا وجہ؟ اور اگر ان کی وقعت اور عزت بھی کی جائے تو اولاد کو دین کا علم نہ پڑھانے کی کیا وجہ؟ یہ علامتیں تو برے ہی عقیدے کی ہیں۔ مولویوں کے بے وقعتی کے بارے میں بعض یہ عذر کرتے ہیں کہ صاحب، ہم نے وعظ سنا اور معتقد بھی ہوئے، مگر اخیر میں مولوی صاحب نے چندے کا سوال کر دیا تو سارا اعتقاد دھل گیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص حکیم عبدالعزیز صاحب اور حکیم عبد المجید خان صاحب وغیرہ سب کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس نے عطائی حکیموں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، تو کیا آپ لوگ اس کی اس رائے کو درست اور اچھا کہیں گے؟ اور کیا آپ نے بھی سبھی ماہر حکیموں اور اچھے طبیبوں کو چھوڑ دیا ہے تو جن کی آپ نے حکایتیں یاد رکھی ہیں واقعے میں اناڑی عطائی ہیں؟ افسوس، عطائیوں کے پھیل جانے سے آپ نے لائق حکیموں کو تو نہ چھوڑا، مگر کچھ چندہ کرنے والے مولویوں کی وجہ سے بڑے بڑے اللہ والے ماہر اور سچے مولویوں کو چھوڑ دیا۔ مگر مولویوں کو نہ چھوڑنے سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے خالی معتقد رہو اور ان کے ہاتھ چوم لو۔ ہاتھ تو ہم خود تمہارے چوم لیں گے، مطلب یہ ہے کہ عالموں سے دین کا نفع حاصل کرو. اس وقت جو بعض مولویوں کے ساتھ تمہارا خشک اعتقاد ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مشہور ہے کہ دو کنجوس تھے, ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم کھانا کیوں کر کھاتے ہو. اس نے کہا کہ بھائی ہر مہینہ ایک پیسے کا گھی لے آتے ہیں اور سامنے رکھ کر اس سے یہ کہہ کر میں تجھ کو کھا جاؤں گا پورا مہینہ یوں ہی کاٹ دیتے ہیں, پھر آخر میں اس کو کھا لیتے ہیں. وہ بولا تم بڑے فضول خرچ ہو, ہم تو روٹی پکا کر جس گلی میں گوشت بھننے کی خوشبو آتی ہو وہاں کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے جاتے ہیں اور روٹی کھا لیتے ہیں. تو یہ دونوں بھی گھی کے معتقد تھے اور دونوں کی گھی سے ایک طرح کا تعلق تھا, لیکن ان کو گھی سے کیا فائدہ پہنچا. ایسے ہی آپ کو میرے اعتقاد اور خالی ادب اور تعظیم کرنے سے کیا نفع ہوگا. سبحان اللہ کیسا مارا ہے, خالی ہاتھ چوم لیتے ہیں, حضرت حضرت کہہ دیتے ہیں, اس سے کیا نفع ہوگا جبکہ دین نہ سیکھا اصلاح نہ کرے. اللہ اللہ اللہ. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأیت فیہا امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی حلۃ لہا ربطتها فلم تطعمها ولا تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا ورأیت عمرو بن عامر الخزاعی يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السوائب رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ, یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں, میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا ہے, جس کو اس نے باندھ رکھا تھا, نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے چل پھر کر کچھ کھا لے, یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. اور میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا, اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی, یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا, یا کوئی بیمار شفا پاتا تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے, اس پر سواری نہ کرتے, جہاں سے وہ چاہتی چرتی پانی پیتی, اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا. اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمر بن عامر خزائی ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی شخص ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں, اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو اس پر ہونے والا ہے وہ حالت آپ پر منکشف کی گئی اور اس کی صورت دکھلا دی گئی. اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ جو دین جو مذہب اتنا پیارا ہے کہ جانوروں تک کے حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے. ہمارے اسلام میں ہے کہ اپنی سواریوں کو ممبر مت بناؤ, یعنی گھوڑے پر سوار آدمی ہے, اب کہیں رک گیا اور راستے میں کوئی آدمی مل گیا تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس سے کلام کرنا منع ہے, بلکہ نیچے اتر جائے تاکہ گھوڑے کو ممبر نہ بنا سکے. یہ مطلب ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. گھوڑا سفر کے لیے ہے, سفر طے کر کے اس سے انسان اتر جاتا ہے, اس کو آرام دیتا ہے, جانور کو گھاس پانی ڈالتا ہے, آرام دیتا ہے, تو اس کو بھی فضول استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ جانوروں تک کے حقوق اسلام نے سکھلائے ہیں, اور اسی کی ادائیگی نہ کرنے پر اس عورت کو عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک جانور کو اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی, تو اس پر عذاب دیا جاتا ہے, جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے. اور ہمارے نادان مسلمان بھائی اسلام میں خرابیاں نکالتے ہیں, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جاہل ہیں بیچارے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں. ہاں مسلمانوں کے اندر خرابیاں ہیں, اسلام میں خرابی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین کی محبت اور اس کی اتباع نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں متفرق سنتوں کا بیان ہے، کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں، کہ خواہ مخواہ تیسرے آدمی کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی ایسی بات کرنی ہو جو رازداری کی ہو تو پہلے اس تیسرے آدمی سے معذرت کر لے کہ کوئی ایسی خاص بات کرنی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ضروری اگر بات ہو اور تیسرا آدمی بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ اس سے بے اعتنائی برت کر آپس میں سرگوشیاں کرنا یہ جائز نہیں. جو طریقہ ہے اگر کوئی مشورے کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی بات کہنی ہے تو اس کو عذر کر دے کہ ہمیں کوئی خاص بات کرنی ہے، ابھی آپ سے پھر بات کرتے ہیں. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر مکان میں داخل ہونا چاہیے. جب جماعی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے، یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. نشر الدیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعے کا 17واں واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھ کو جبریل آگے لے کر 7ویں آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں. کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ جن کی باری پھر اس کے بعد نہیں آتی، یعنی اگلے روز اور نئے 70,000 داخل ہوتے ہیں. اور دلائل بیہقی میں ابو سعید سے روایت ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم پر چڑھایا گیا 7ویں آسمان پر تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، بہت حسین ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت بھی موجود ہے، دو قسم کے، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں. میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرے روک دیے گئے، سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز پڑھی. بعض روایات میں ترتیب منازل انبیاء کی اور طرح بھی آئی ہے، مگر اصح یہی ہے جو مذکور ہوا. اور بیت المعمور کے متعلق بعد ذکر سدرہ کے کچھ اور بھی آئے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.